الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. الحمد لله، ہم تقریباً حصہ کور کر چکے ہیں اور آج ہم آپ کی زندگی کے جو آخری حالات تھے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سیرت پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دیا، اور اس سیرت پڑھنے کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں، ہمارے جذبات میں بہت ساری تبدیلیاں اور ایک نیا جوش پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ایمان ہمارا ایسے ہی رہے، یعنی بڑھتا رہے صحابہ اکرام کے حالات کو پڑھتے ہوئے. اور جیسے کہ ہم لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پڑھا، پھر اب عمر رضی اللہ عنہ کا پڑھا، اور جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے دونوں بھی خلفائے راشدین سے، اور آنے والے جو دو مزید خلفائے راشدین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، وہ یہی ہمیں ملتا ہے کہ الحمدللہ صحابہ اکرام کا جو ایمان تھا، ان کا جذبہ ایمانی، ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کا اللہ تعالیٰ سے وہ ڈر یعنی تقوی، آخرت میں حساب کتاب کی فکر، اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اور جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلانگا جا رہا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا جا رہا ہو، وہاں ان کا غصے میں آنا. اسی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ذاتی طور پر یا انفرادی طور پر ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور غصہ ہمیں اس وقت آنا چاہیے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ بالکل ہی الٹا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود جب کراس کی جاتی ہے اس وقت ہمیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی، ہمیں غصہ نہیں آتا، ہمارے نفس پر گرا نہیں گزرتی بات. لیکن جب ہمارے تعلق سے کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ہماری ذات پر حملہ کرے، اس وقت ہم بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز درست نہیں ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو سب سے بہترین بات سیکھنے کو ملتی ہے، اگر آپ ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں گے تو یقین جانیے کہ مجھے ان کی ہر خوبی ماشاءاللہ بہت بہترین تھی، لیکن جو سب سے بہترین بات ان کی لگتی ہے ان کی زندگی کی، جس کی وجہ سے الحمدللہ دل چاہتا ہے کہ بار بار ان کی ہسٹری ہم پڑھتے رہیں، بار بار ہم ان کے واقعات پڑھتے رہیں، وہ ہے ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، اور ساتھ میں علم کی اشاعت. یعنی کس قدر ان کے دور میں قرآن سے لوگوں کے اندر دلچسپی، شغف پیدا ہوا، اور قرآن کی اشاعت کتنے بڑے پیمانے پر ہوئی. یعنی علم کا گہوارہ بن گیا تھا ان کے دور میں وہ پورا ایریا، جہاں جہاں تک ان کی حکومت تھی الحمدللہ علم کی اشاعت اور علم کی ترویج میں انہوں نے بہت کچھ کام کیا. تو یہ چیز بہت الحمدللہ متاثر کرتی ہے کہ ہمیں بھی مسلسل جدوجہد اور کوشش کرنی ہے. دیکھیے، علم پھیل گیا نا، علم اگر آ جائے، آگہی اگر آ جائے، تو خود بخود انسان گناہوں سے بچتا ہے، خود بخود اس کو آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. اور اگر یہ علم ہی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال یہ علم ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جیسے کہ ان کی زندگی کے حالات سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو ایک جو مین چیز جو ہم اس سیرت میں ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ ان کے دور میں جو جنگیں ہوئیں، اور انہوں نے اپنے کمانڈرز کو جہاں جہاں انہوں نے آرمی بھیجی، اور جہاں جہاں وہ لوگ فتوحات سے سرفراز ہوتے چلے گئے، ان کے جو خطوط ہم کو ملتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے، بہت ہی بہترین ہیں. اور الحمدللہ آپ دیکھیں، ان کے دور میں روم فتح ہوا، فارس یعنی ایران فتح ہوا، اور بیت المقدس کی جو فتح ہم پڑھتے ہیں اور جو بہت مشہور واقعہ ہے ان کا، کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلیفہ کو، جو آپ لوگوں کا ذمہ دار ہے، اسی کو ہم چابیاں اس کے حوالے کریں گے، جو وہاں کے بشپ تھے اور جو وہاں کے مذہبی پیشوا تھے. تب عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آ کر خود بیت المقدس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیں، یا چابیاں اپنے ہاتھ میں لیں. تو عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے وہاں سے نکل پڑے مدینہ سے، اور بیت المقدس پہنچے. اور جو بہت ہی مشہور واقعہ ہم کو ان کا ملتا ہے، جب وہ وہاں پر داخل ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ گدھے پر سوار تھے، یعنی کوئی بڑی سواری بھی ان کے پاس نہیں تھی، نہ اونٹ نہ گھوڑا۔ اب آپ سوچیں، ان کی دونوں ٹانگیں ایک طرف تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اے امیر المومنین، اب وقت آ گیا ہے کہ بڑے بڑے سردار آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اعزکم اللہ بالاسلام فمہما تطلب العزت بغیرہ یذلکم اللہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے پاس عزت سے نوازا ہے، اگر تم نے اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ سوچے کتنی صحیح بات انہوں نے کہی تھی، اور اس کی سند صحیح ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا واقعات کہ وہ سواری پر سوار تھے اور غلام ان کے ساتھ تھا، تو بہرحال وہ تو ہمیں ڈیٹیل پتہ نہیں چلتی ہے، وہ اللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، لیکن جو اصل بات ہے، جس کی سند صحیح ہے، وہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ گدھے پر سوار تھے، گھوڑے پر بھی نہیں اور نہ ہی اونٹ پر سوار تھے۔ اور پھر انہوں نے جو جملہ کہا تھا کہ ہمیں عزت جو ملی ہے صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ پھر جب وہ جابیہ پہنچے تو اس وقت انہوں نے جو خطبہ دیا وہی خطبہ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ تو وہی حدیث عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے سنائی، جس میں بتایا گیا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر ان لوگوں سے جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ان سے جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قسم اٹھوانے سے پہلے ہی قسم اٹھا لیں گے، گواہی طلب کیے جانے سے پہلے ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تم میں سے جو آدمی جنت کا عمدہ حصہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت سے وابستہ رہے، یعنی مل کر رہے۔ بلا شبہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دو آدمیوں سے دور رہتا ہے۔ کوئی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو لازماً تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ تم میں سے جس آدمی کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی غمگین کر دے وہ مومن ہے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث میں کتنی ساری پیاری پیاری نصیحتیں جمع ہو گئیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ٹیم ورک بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کوشش ہی یہ ہے، ہماری یہی درخواست ہے سب لوگوں سے کہ جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح آرگنائزیشنز ہیں، کام کر رہی ہیں، تو آپ دیکھیں یونائٹ ہو کر کام کریں۔ اکیلے اکیلے رہنا، اکیلے اکیلے کام کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کہ اچھا یہ کیا رکھا ہے دینی جماعتوں میں، تنظیموں میں اور آرگنائزیشنز میں اور انسٹیٹیوشنز میں، ہم اکیلے ہی بھلے ہیں، اس سے اچھے تو ہم اکیلے ہیں، تو نہیں، اکیلے تنہا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ اور یہاں جو بات کہی گئی تھی، ایکچولی دیکھا جائے تو یہ بات اس وقت کے مسلمانوں کی جماعت کے لیے کہی گئی تھی، یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، یعنی جو امیر المومنین ہیں ان کی فرما برداری اطاعت میں رہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ کوئی ایک جگہ اسلامی حکومت نہیں ہے، تو جہاں پر بھی آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں کوئی اس طرح سے آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، تو ساتھ مل کر کام کریے۔ یقین جانیے یکجہتی سے کام کرنے میں، یونائٹ ہو کر کام کرنے میں جو برکت ہے، وہ تنہا کام کرنے میں برکت نہیں ہے۔ ٹیم ورک کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کے نتائج بہت ہی بہترین اور خوبصورت ہوتے ہیں، چاہے بظاہر ہمیں نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن مل کر کام کرنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث انہوں نے وہاں پر پڑھی، پھر وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ جو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، ہمیں اپنے گھر لے چلو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ میرے گھر سے کیا کریں گے، سوائے آپ کے آنسو بہانے کے وہاں آپ کو کچھ نہ ملے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جب گئے، گھر پر پہنچے، تو انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارا سامان کہاں ہے؟ ابو عبیدہ کو کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ امین الامت، میری امت کے امین، بہت امانت دار تھے ماشاءاللہ۔ کیسے ایک سے ایک ہیروز ہماری ہسٹری میں آپ کو موجود ملیں گے، آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے اور مطالعہ کیجئے، ہمارے بچوں کے لیے یہی ہیروز کافی ہیں انشاءاللہ، جن کی سیرت، جن کا کردار اتنا اعلیٰ کہ کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتا، الحمدللہ۔ تو جب گھر پہنچے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے، تو کہا کہ تمہارا سامان کہاں ہے، مجھے تو یہاں صرف گھوڑے کی زین، ایک پیالہ اور ایک پرانا مشکیزہ نظر آ رہا ہے، جبکہ تم اس علاقے کے گورنر ہو، کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ یہ سن کر ابو عبیدہ گھر میں موجود ایک ٹوکری کی طرف بڑھے، وہاں سے روٹی کے چند ٹکڑے نکال لائے۔ یہ منظر دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ ابو عبیدہ نے کہا، میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ آپ صرف مجھ پر رونا چاہتے ہیں، اے امیر المومنین، آپ کو آرام کے لیے تھوڑی سی جگہ کی ضرورت ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، غیرتنا الدنیا کلنا غیرک یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، تیرے علاوہ اس دنیا نے ہم سب کو بدل ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہم کو ملتا ہے، جس کی سند صحیح بھی ہے، اس کی سند میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن دوسری سند صحیح ہے جس میں سیم یہی واقعہ ملتا ہے، جس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب وہاں پر دیکھا عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں تو ان کو سوائے تلوار ڈھال اور کجاوے کے علاوہ کچھ نہ دیکھا. سبحان اللہ کیسے لوگ تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے اندر بھی وہ سادگی پیدا ہو. جب بیت المقدس پہنچے عمر رضی اللہ عنہ تو وہاں کے جو عیسائی تھے وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے بہت ہی خوش تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ دیکھا جائے تو فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کانکرٹ کیا تھا یہ بیت المقدس اور جو چاہتے تو شرائط لکھوا سکتے تھے یہ لوگ, لیکن ان لوگوں نے ان کے اوپر ظلم و جبر نہیں کیا بلکہ اتنے پرامن طریقے سے بیت المقدس کو فتح کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی خون نہیں بہایا گیا اور جو انہوں نے چاہا وہ ان کو امان دے دی گئی اور کسی پر زبردستی نہیں کی گئی اسلام قبول کرنے کے لیے, کیونکہ یہ مسلمانوں کا شیوا تھا ہی نہیں کہ وہ تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان کریں. کتنی مشہور ہے نا یہ بات کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا. انتہائی غلط پروپیگنڈا ہے, یہ جھوٹی بات ہے. مسلمانوں کے حسن سلوک سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے تھے. تو جو بھی مفتوحہ علاقے تھے وہاں پر جب اسلام پہنچا انہوں نے مسلمانوں کے کردار کو دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی حکومت میں ہماری عورتوں کی عزت معمون و محفوظ ہیں, تو وہ خود بخود مسلمان ہونے لگے. کہا جاتا ہے کہ جب کسرا کا محل فتح کیا گیا اور صحابہ کرام وہاں داخل ہوئے تو کسرا کے جو اسپیشل فروٹس ہوتے تھے بادشاہوں کے لیے, انہوں نے اسپیشل گارڈن بنا رکھا تھا, تو انہوں نے عوام کو وہ سارے فروٹس کھلوائے اور کچھ فروٹس عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجے کہ کسرا کے گارڈن میں جو لگے ہوئے تھے پھل وہ آپ کھائیں. تو لوگ اتنا خوش ہوئے کہ بادشاہوں نے اپنے لیے اسپیشل چیزیں بنا رکھی تھی اور عوام ان سے محروم تھے. تو وہ عوام حیران تھے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں اور کیسے یہ فاتح قوم ہیں جنہوں نے عام لوگوں کے لیے تمام فیسلٹیز کو مہیا کر دیا. سبحان اللہ یہ ہوتے ہیں مسلمان. پھر انہوں نے مسلمانوں نے وہاں پر ان کو دعوت دی اور یہ کہا کہ تمہارے سامنے تین آپشن ہیں, تم چاہو تو جو قبول کرو. انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ ادا کریں گے اور اس جزیے کے عوض ان کی حفاظت کی جائے گی. اور یہ بہت خوشگوار طریقے میں پرامن طریقے سے تمام معاملات طے ہوئے. اور کیونکہ غیر مسلموں کا مسلمانوں کی حفاظت میں آنا یہ بھی ان کے لیے خوش قسمتی تھی اور اس میں حکمت تھی. غیر مسلم مسلمانوں کی سرپرستی میں آنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے اور بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے خود کے حکمران ان کے اوپر اتنا ظلم کرتے تھے کہ جس کی بنا پر وہ تنگ آ گئے تھے اپنے حکمرانوں سے. انہوں نے مسلمانوں کی جب یہ ان کا اتنا خوبصورت طرز عمل دیکھا, فراخ دلی دیکھی, انصاف اور مساوات دیکھے, تو وہ اسلام کے گرویدہ ہو گئے اور اسلام کے ماننے والوں کے بھی گرویدہ ہو گئے. جو انہوں نے سنا تھا مسلمانوں کے بارے میں, جب انہوں نے مسلمانوں کو اس کے اپوزٹ یعنی جب ان کا کردار دیکھا مسلمانوں کا کہ تو اتنے کھڑے ہیں, انصاف پسند ہیں, سچے ہیں, عدل کرنے والے ہیں, تو جو اسلام کے جو محاسن تھے, جو خوبصورتیاں تھیں اسلام کی, وہ ان کے سامنے کھل کر آ گئیں. جب ان کو وہ حقائق پتہ چلے تو وہ خود بخود اسلام قبول کرنے لگے الحمدللہ, اور جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. یہ جتنے بھی ایران ہیں, روم ہیں, بیت المقدس, سیریا کا علاقہ, اسپین, یہ سب یہ لوگ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر اسلام لائے تھے. ان پر زبردستی نہیں کی گئی تھی اور بیت المقدس میں رہنے والوں کو تو بہت ہی زیادہ امان دی گئی, کیونکہ یہ قبلہ اول تھا اصل میں. جب عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر پہنچ کر جو ابو سلمہ کی ایک روایت ہے جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا, کیونکہ وہاں پر کعب بن احبار تھے, یہ بہت مشہور معلم گزرے ہیں, محدث بھی ہیں, یہ یہودیوں کے بہت بڑے علماء میں سے تھے, بہت ہی بڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ انہوں نے پایا لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا, پھر احادیث لکھی اور الحمدللہ بہت مشہور ہوئے. ان کے تعلق سے کچھ لوگوں نے بہت سارے جھوٹی سچی باتیں مشہور کر رکھی ہیں جو کہ غلط ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کس جگہ نماز پڑھوں, ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ صخرہ کے پیچھے نماز ادا کیجیے, کہ اس طرح سے پھر سارا بیت المقدس آپ کے سامنے ہوگا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, ہم وہاں نماز پڑھیں گے جو آگے کی جگہ ہے, یعنی صخرہ کے پاس آئے, پھر اپنی چادر بچھائی, قبلے کی طرف بڑھے اور وہاں پر جو موجود کوڑا کرکٹ تھا اس کو خود آپ نے صاف کیا عمر رضی اللہ عنہ نے, کیونکہ جو صخرہ ہے ایکچولی یہ صخرہ یہودیوں کا قبلہ تھا پہلے, لیکن جب عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا تو انہوں نے جو صخرہ جو جگہ تھی اس کو کچرا گھر بنا دیا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ کا ہم کو ایک اور الحمدللہ کردار نظر آتا ہے سامنے یہاں پر, کہ وہ ہر دین کی عزت کرتے تھے, یعنی جو بھی آسمانی ادیان تھے چاہے اس میں بگاڑا گیا تھا, یعنی یہودیت ہو یا عیسائیت ہو, انہوں نے اپنے ہاتھ سے کچرا صاف کیا. اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی جگہ پر نماز پڑھنا شروع کر دوں تو بعد میں میری اس بات کو مسلمان جواز بنا کر لوگوں کے گرجا گھر اور جو لوگوں کے عبادت خانے ہیں ان کو نماز کی جگہ نہ بنا لیں. تو انہوں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر, یعنی جو صخرہ تھا اس سے آگے بڑھ کر نماز پڑھی اور دوسرے لوگوں کو پھر مزید حکم دیا کہ یہاں جو کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح فرمایا تو صخرہ میں ڈھیر سارا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، کیونکہ عیسائی صخرہ کی بے عزتی کرتے ہوئے وہاں پر کچرا پھینکتے تھے، جبکہ یہودی اسے اپنا قبلہ تصور کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کچرے کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ تو جب انہوں نے مشورہ کیا کہ کس جگہ نماز پڑھے، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ صخرہ کے پیچھے نماز پڑھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صخرہ سے آگے نماز پڑھوں گا، ہمارے لیے مسجد کے اگلے حصے باعث فضیلت ہیں۔ تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کا بے مثال کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے عملی طور پر، آپ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر دوسرے، یعنی جو عیسائی مذہب یا یہودی مذہب، ان کی بھی جو ہے انہوں نے قدردانی کی، یعنی ان کی بے عزتی نہیں کی۔ اور آج کل بیت المقدس میں جو موجود سنہری رنگ کا گنبد ہے، گولڈن، وہ صخرہ پر واقع ہے، اسے قبۃ الصخرہ بھی کہتے ہیں۔ اور جو سرمئی گرے رنگ والا گنبد ہے، وہ مسجد اقصیٰ کا ہے۔ تو جہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تھی، وہاں پر نماز پڑھنا زیادہ افضل اور مستحب ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تمام آسمانی ادیان کا احترام کیا اور اپنے ہاتھ سے وہاں کا جو کوڑا کرکٹ تھا وہ صاف کیا۔ تو یہ ایک اہم واقعہ تھا ان کا۔ جو جنگوں کے واقعہ تھے وہ ہم نے سبھی چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ اس طرح سے اور مزید کے لیے لمبا ہو جاتا۔ انشاءاللہ جب ہم عشر مبشرہ پڑھیں گے تو ان لوگوں نے جب جب فتوحات کی، یعنی جو جو کمانڈرز تھے، تو انشاءاللہ اس میں وہ ہمارا خود بخود کور ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے جو آخری حج کیا، تو وہاں پر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں ناتواں اور کمزور ہو گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی کوتاہی ہونے سے پہلے مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال ان کی حکومت کو ہو چکے تھے، کیونکہ 10.5 سال انہوں نے حکومت کی۔ فاروق اعظم کا ان کو لقب ملا، انتہائی عادل، یعنی عدل کو پسند کرنے والے تھے، ایمان میں سب سے اعلیٰ، مجاہد بھی تھے، دل کے کھرے تھے، پرہیزگاری اور تقوی میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ماشاءاللہ، طاقتور بھی تھے، امانت دار تھے، توحید ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور توحید کا دفاع کرنے والے تھے۔ ایک مثالی خلیفہ، مثالی لیڈر، مثالی حکمراں۔ ان کی بے مثال خدمت اسلام کے لیے ہمارے لیے ہمیشہ تاریخ کا ایک درخشاں پہلو، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہماری تاریخ ہمیشہ گولڈن رہے گی، اس وجہ سے کہ اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا کردار ہمیں ملتا ہے الحمدللہ۔ پھر اسلامی فوج کی الحمدللہ وہ تربیت کرتے تھے، اپنے گورنر کی، جو جو جہاں جہاں انہوں نے اپنے عہدیدار بٹھا رکھے تھے، ان کی تربیت کا انتظام انہوں نے کیا تھا۔ خود بہت بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے، اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا تھا، اور دوسرے لوگوں کو جو صحابہ کرام تھے ان کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے کہ اگر تمہیں کتاب اور سنت میں کوئی حکم نہ ملے تو پھر تم قیاس کرنا، پھر تم اجتہاد کرنا الحمدللہ۔ اور انصاف پسند جج بھی تھے، یعنی بہترین فیصلہ کرنے والے۔ پھر اپنی رعایا میں سے جو کوئی کمزور تھا یا کوئی امیر تھا یا کوئی طاقتور تھا، سب کے لیے انصاف کرنے والے تھے، سب کے لیے شفیق، سب کے لیے مہربان۔ وہ خود سراپا سچائی تھے، اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے ہر احکام کی پابندی کرنے والے، انتہائی بلند پایا ان کا کردار۔ پھر تجربہ کاری تھی ان کو، ماہر تھے، یعنی اپنی فیلڈ میں ماسٹر مانے جاتے تھے ہر کام میں۔ حکمت، پھر قوت برداشت، حکومت کا انتظام چلانے کی جو صلاحیتیں تھیں وہ ان کے اندر بہترین تھیں ماشاءاللہ، یعنی جو لیڈرشپ کوالٹی ہم کہہ سکتے ہیں، قائدانہ صلاحیت، وہ بہت ہی زیادہ ان کے اندر تھی۔ آج بھی بہت سارے لوگ عمر رضی اللہ عنہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں نان مسلمز بھی، کیوں؟ ان کی انہی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے، جو ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی تھی، اس کی بنا پر بہت سارے لوگ ان کی سیرت کو اپناتے ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے بہت ہی بہترین خدمات انجام دی جو قیامت تک یاد رکھی جاتی رہیں گی، سبحان اللہ۔ ان کے عہد خلافت میں، یعنی جب ان کا دور تھا، اسلامی ریاست کا ستون بہت زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا، کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکا۔ پھر ان کے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، ایران، روم اور بہت سارے جو بڑے بڑے شہر ہیں جو ان کے زمانے میں آباد ہوئے، جو فارسیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور جو اس میں فتوحات ہوئیں، اس میں بڑے بڑے شہر مسلمانوں کے ہاتھ آئے ماشاءاللہ۔ پھر رومیوں کا جو علاقہ تھا وہ ان کے دور خلافت میں الحمدللہ فتح ہوا، اور ان کی پوری خلافت فتنوں سے محفوظ تھی ماشاءاللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ فتنوں کے خلاف ایک ایسا بند دروازہ تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکا، نہ کسی کو ہمت ہو سکی، سبحان اللہ۔ اس لیے وہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی، کہ جو دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی، کہ حذیفہ بن یمان کہتے کہ ایک دن ہم عمر بن خطاب کی خدمت میں بیٹھے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم میں سے کون فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جانتا ہے؟ میں نے کہا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں ان کا فرمان اسی طرح جانتا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیان کرو، بلا شبہ تم ایک دلیر آدمی ہو. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آدمی کا فتنہ جو اس کے اہل خانہ، مال، جان، اولاد اور پڑوسی کے بارے میں ہوگا، جس سے اس کا روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا عمل مٹا دے گا. عمر رضی اللہ عنہ کہنے کہ میں نے اس فتنے کے بارے میں سوال نہیں کیا، میری مراد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی طرح جوش مارے گا. میں نے عرض کیا بھلا آپ کو اس فتنے سے کیا واسطہ؟ بلا شبہ آپ کی اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ موجود ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا اسے کھول دیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا جب یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو ممکن ہے قیامت تک بند نہ ہو سکے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے جو راوی تھے انہوں نے کہا میں نے حذیفہ سے پوچھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہو. میں نے انہیں ایسی احادیث سنائی جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا. جو تابعی تھے تو وہ ڈرے اس بات سے پوچھنے سے کہ ہم حذیفہ بن یمان سے پوچھیں کہ کون تھا وہ دروازہ، تو ان کو ڈر لگا پوچھنے کے لیے. تو مسروق ایک اور تابعی تھے جو بہت مشہور تھے، انہوں نے ان سے سوال کرنے کے لیے کہا. جب مسروق نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا کہ آپ ایک مضبوط دروازہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان فتنوں کے پھیلاؤ میں مضبوط رکاوٹ ہے، اور آخر کار یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اور قیامت تک اس دروازے کے بند نہ ہونے کا یہی مطلب تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان ہر طرف فتنے پھیل جائیں گے اور وہ ان فتنوں کو ختم کرنے، روکنے یا ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے محروم ہو جائیں گے. اور یہی ہوا نا. آپ دیکھیں جو یہ فتنوں کا دروازہ کھلا تھا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، جو یہ دروازہ ٹوٹا تو پھر ابھی تک یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہی ہے. آج مسلمان اس وقت سے لے کر آج تک فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک، دیگر فتنے مسلمانوں کے درمیان گردش کر رہے ہیں، سمندر کی طرح جوش ماریں گے فتنے، تو وہ بالکل صحیح بات ہے. تو حذیفہ بن یمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تھی اور اس کو یاد کر لیا تھا، اسی لیے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو یہ بات بیان کی کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث سے باخبر تھے، جانتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ وہ شہادت کی موت مریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ احد پہاڑ پر چڑھے تھے تو اس وقت ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پہاڑ للجنے لگا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اثبت احد فإنما علیك نبی و صدیق و شہیدان. اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا. آخری حج کے موقع پر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری طاقت جواب دے رہی ہے، میری رعایا خوب پھیل گئی ہے، تو مجھے اس حالت میں اپنے پاس بلا لے کہ میں نے کوئی کوتاہی کی ہو نہ زیادتی. پھر وہ مدینہ آئے، اپنی بیٹی سے ایک دن کہنے لگے کہ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں. تو حفصہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اس کے لیے تو آپ کو جہاد پہ جانا پڑے گا، مدینہ میں رہتے ہوئے کیسے شہادت ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا، ان کی خواہش پوری کر دی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہی وہ شہید ہو گئے. ان کا جو آخری خطبہ تھا اس میں انہوں نے پھر لوگوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کی اور خلافت کے بارے میں بھی بتایا. انہوں نے آخری جو حکم دیا کہ مدینہ میں قیدی نہ رکھے جائیں. شہادت سے پہلے انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. کہا جاتا ہے کہ شہادت سے کچھ دن پہلے ہفتے کو 23 ذوالحجہ کو حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف سے انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دریائے دجلہ سے سیراب ہونے والے اور عثمان بن حنیف کو دریائے فرات سے سیراب ہونے والے علاقے کے خراج کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا. اور جب وہ لوگ اندازہ لگا کر آئے تو ان سے پوچھا کہ تم نے صحیح اندازہ لگایا یا کسی پر ظلم و زیادتی تو نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے صحیح اندازہ لگایا. پھر عمر بن میمون فرماتے کہ جس دن عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا، میں نماز کے انتظار میں کھڑا تھا، میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی تھے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نماز کے انتظار میں کھڑا تھا، میرے اور عمر کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے تھے برابر ہو جاؤ، جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے. یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی اصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز سے پہلے لوگوں کو صفیں برابر کرنے کا حکم دیتے تھے. وہ صبح کی نماز میں کبھی سورہ یوسف، کبھی سورہ نحل اور کبھی کوئی اور سورت تلاوت کرتے. وہ پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں. اس دن حزب معمل انہوں نے ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی، مجھے کتے نے مار ڈالا. ہوا یہ کہ ایک مجوسی غلام دو دھاری خنجر سے ان پر حملہ آور ہوا. پھر وہ دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا یہاں تک کہ اس نے 13 افراد کو زخمی کر دیا. ان میں سے 7 افراد شہید ہو گئے. ایک آدمی نے جب یہ سانحہ دیکھا تو فوراً اس پر بڑی چادر ڈال کر اسے جکڑ لیا. جب مجوسی کو یقین ہو گئے کہ اب وہ قابو آ چکا ہے تو اس نے خودکشی کر لی. عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے ان کو مسلح پر کھڑا کر دیا. جو لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا. مسجد کے اطراف میں موجود نمازی اس سانحہ سے بے خبر تھے. انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نہ سنی تو سبحان اللہ کہنے لگے. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے. ابن عباس تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کیے کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے حملہ کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا وہی لوہار. ابن عباس نے کہا جی ہاں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں سے واقع نہیں ہوئی. اور تم اور تمہارا باپ عباس ہی ان اجمیوں کو مدینے میں رکھنے پر زور دیتے تھے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بہت سے غلام تھے جو کہ اجمی تھے. ابن عباس نے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیتے ہم ان سب غلاموں کو قتل کر دیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے غلط بات کہی ہے. ان لوگوں نے جب تمہارے جیسا کلمہ پڑھا، تمہارے قبلے کی طرف نماز ادا کر لی اور تمہاری طرح حج بھی کر لیا تو پھر تم انہیں کس طرح قتل کر سکتے ہو. کہا جاتا ہے اس کے بعد یعنی مسجد میں اس آدمی نے جو ابو لولو اس کا نام تھا اور وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، وہ کچھ لوہے کی چکیاں اس طرح کی کوئی چیز بنایا کرتا تھا اور تیر وغیرہ بھی بناتا تھا، یعنی لوہار تھا. ایک دن اس نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ سے کہیں کہ میری مزدوری زیادہ بڑھائے یا مجھ سے زیادہ مزدوری نہ لیا کرے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کتنی دیتے ہو، تو اس نے کچھ بتایا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے، یعنی جو تم دیتے ہو صحیح ہے. تو اس کو یہ بات پسند نہیں آئی. عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ ریکویسٹ کی تھی، شاید اس نے کہا کہ آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. تو عمر رضی اللہ عنہ اتنے فہم و فراست والے تھے، ان کے ساتھ میں اس وقت جو شخص کھڑے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ اس شخص نے مجھے ابھی قتل کی دھمکی دی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ سمجھ گئے کہ اس نے اشارہ کیا ہے. اور فجر کی نماز وہ پڑھا رہے تھے کہ فجر کی نماز پڑھاتے پڑھاتے وہ صفوں کے درمیان سے گھسا اور اس نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا. یعنی خنجر اتنی دفعہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اس نے پیٹ اور ناف کے پاس مارا کہ اس سے آپ زخمی ہو کر گر پڑے. اور اس نے صرف عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں مارا بلکہ 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، جس میں سے 7 لوگ شہید ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ کس قدر اس نے، یعنی کتنا بڑا اس نے ظلم کیا اور کتنا بڑا جرم تھا اس کا کہ 7 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا. جب عمر رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں ایسی حالت میں بھی مسلمانوں کو کتنا خیال کہ ایسی حالت میں جبکہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے، نمازیوں کی آپ نمازیں دیکھیں، ان کا خشوع دیکھیں، ان کا تقویٰ دیکھیں آپ، کہ انہوں نے نماز کو توڑا نہیں. ہماری یہ تو افراتفری مچ جاتی نا. کیسا ان کے اندر خشوع تھا، کیسا خضوع تھا کہ عبد الرحمن بن عوف بازو میں کھڑے تھے. عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا اور عبد الرحمن بن عوف نے پھر مختصر سے نماز پڑھائی. جب بعد میں دیکھا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ کے سب وہاں سے خون بہ رہا تھا. ان کو فوراً پھر ان کے گھر لے جا کر لٹا دیا گیا. جب ان کو ان کے گھر لے جائے گئے، وہاں پہنچے تو یہ بہت ہی المناک دن تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا دن لگتا تھا کہ جیسے آج سے پہلے کوئی مصیبت اور دکھ مسلمانوں کو آیا ہی نہیں. کہا جاتا ہے کہ نبیذ لائی گئی، یہ ایک قسم کا مشروب ہے جو کہ بیماری میں دیا جاتا ہے طاقت کے لیے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخم سے باہر نکل گئی، یعنی سب اتڑیاں کٹ چکی تھی ان کی، تو پیٹ سے باہر نکل گئی. پھر دودھ دیا گیا، وہ بھی نکل گیا اسی طرح سے. یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عمر رضی اللہ عنہ بچنے والے نہیں ہیں. ہر آنے والا شخص عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتا. عمر رضی اللہ نے اپنے بیٹے کو فوراً حکم دیا، دیکھو میرے ذمے کتنا قرضہ ہے. آپ دیکھیں کہ خلیفۃ المسلمین کو کس بات کی فکر. ابھی ان کو اپنی کسی اور گھریلو، ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہے، کس کے پاس کتنا جائے گا، نہیں. ان کو فکر ہے کہ میں دفن ہوں تو کہاں ہوں، مجھے قتل کیا ہے تو کس نے قتل کیا، کوئی مسلمان تو نہیں ہے مجھے قتل کرنے والا. یعنی یہ فکر ان کو. پوچھا میرے ذمے کتنا قرض ہے، حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 درہم تھا، 86,000. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ قرضہ عمر کے خاندان کے مال سے ادا ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ بنو عدی بن کعب سے سوال کرنا، اور اگر پھر بھی ادا نہ ہو سکے تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جانا. تو میری طرف سے یہ قرضہ لازمن ادا کر دینا. کہا رہے تھے بعد میں ان کے بیٹے نے ہی قرضہ ادا کر دیا تھا، عبداللہ بن عمر نے. پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ ان کی خدمت میں میرا سلام پہنچاؤ، میرا حوالہ امیر المومنین کہہ کر نہ دینا. سوچیں ذرا، کیونکہ میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں. ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت حاصل کی، حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رو رہی ہیں. انہوں نے عرض کیا، یقرأ علیک عمر بن خطاب السلام ویستأذن ان یدفن مع صاحبتی ومع صاحبی. عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں. انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کنت اریدہ لنفسی ولا اوسرنہ بہ الیوم علی نفسی، میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی مگر آج میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عظیم قربانیاں آپ دیکھیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ ایک آدمی نے سہارا دیا، ان کا سر اونچا کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ سے دریافت کیا، کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، جو آپ چاہتے تھے وہی بات طے ہو گئی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو، جب میں فوت ہو جاؤں تو دروازے پر رک کر ایک دفعہ پھر ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت دے تو دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ کیوں انہوں نے کہا تھا؟ کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ چونکہ میں زندہ ہوں تو میری مروت میں آ کر کہہ دیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد تو انہیں کوئی پھر کہنے والا نہ ہوگا، تو اس لیے بعد میں اور اجازت لینے کی بات کی۔ عمر بن میمون کی جو روایت ہے ان سے اور بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے پھیپڑے پر وار کیا گیا تھا، اور وار کرنے والا مغیرہ بن شعبہ کا مجوسی غلام ابو لولو تھا۔ ابو رافع کہتے ہیں، وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، چکیاں بنانے کا کام کرتا تھا، جیسے کہ پہلے آپ سے کہا۔ تو اس نے کہا تھا، اس نے اس وقت دھمکی دی تھی کہ آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے ان کو قتل کی دھمکی دی ہے۔ کہا جاتا ہے، عمر بن میمون کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی، تو وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ صحیح اس کی روایت ہے، یعنی صحیح توثیق کے ساتھ یہ خبر پہنچی ہے، یعنی ثقہ خبر ہے یہ۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تاکہ امت کا شیرازہ نہ بکھرے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا اپنے آخری ایام میں، جبکہ وہ شدید زخمی تھے اور ان کو اس وقت بھی امت کی یکجہتی کی فکر تھی، اور یہ ان کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے واقع میں یہ بھی تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی بھلائی خیر خواہی کے لیے بہت بہترین باتیں بیان کی، اور فاروق اعظم کا قابل رشک ایمان، اخلاص اور ایثار ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتا ہے۔ انہوں نے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے جدید طریقہ اختیار کیا، یہ پہلے دو طریقوں سے مختلف تھا۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو لوگ اس بات سے سمجھ گئے تھے کہ ایکچولی ابوبکر صدیق یہ خلیفہ بنیں گے۔ پھر ابوبکر صدیق نے اپنے طور سے عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا تھا، اور ابوبکر صدیق کا فیصلہ بہت ہی بہترین تھا ماشاءاللہ۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تین لوگ بہت فہم و فراست والے تھے جو گزرے ہیں۔ ایک تو کون؟ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ دوسرا وہ شخص جو فہم فراست والا تھا، جس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کے بارے میں کہا تھا کہ قمیض سامنے سے پھٹی ہو، تو مطلب یہ جو ہے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اور تیسری وہ خاتون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جس نے اپنے والد کو مشورہ دیا تھا کہ یہ امانت دار ہیں اور تقوی والے ہیں، لہٰذا ان کو آپ جاب پر رکھ لیجئے۔ تو بہرحال واقعی میں ابوبکر صدیق کی فراست ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کتنا بہترین فیصلہ تھا ان کا، کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ اب جب عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ بچ نہیں سکیں گے، تو انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا کہ چھ لوگوں کی کمیٹی بنائی، ان کی سیاسی بصیرت تھی الحمدللہ یہ، اور بہت ہی بہترین ان کا طریقہ تھا یہ بھی کہ ایسی نازک حالت میں جبکہ وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ غور و فکر کیا اور پھر یہ طریقہ اختیار کیا۔ چھ ایسے صحابہ کو انہوں نے انتخاب کیا جن کی کمیٹی بنائی گئی، جو بدری صحابہ تھے اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، جن کی فضیلت اور درجات سب سے بلند تھے، اور یہ سب خلافت کے اہل تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے طریقہ انتخاب اور مدت کا تعین کیا۔ پھر انہوں نے یہ چھ لوگوں کا نام کیا، اور وہ چھ لوگ یہ تھے کہ عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔ تو یہ چھ لوگوں کو پھر ان کے اوپر ایک اور نگران مقرر کیا کچھ لوگوں کو، کہ جب یہ لوگ آپس میں مشورہ کریں تو تم لوگ ان کی حفاظت کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، جو کہ عشر مبشرہ میں سے تھے، ان کو اس میں شامل نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ان کی کتنی دور اندیشی، کیونکہ وہ قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ حالانکہ وہ عشر مبشرہ میں سے تھے، بہت اچھے صحابی تھے، لیکن ان کو خلافت کے لیے انہوں نے نامزد نہیں کیا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ جس بات سے دور رہتے تھے وہ تھی اقربہ پروری، یعنی رشتے داروں کو بڑے بڑے عہدے دینا، وہ اس سے بہت دور رہتے تھے۔ انتخاب کا طریقہ انہوں نے جو بتایا کہ ان سب افراد کو ایک گھر میں جمع ہونے کا حکم دیا، اور وہیں پر یہ آپس میں مشورہ کریں، اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کمیٹی کا رکن مقرر کر دیا، لیکن ان کو خلافت سے بری کر دیا کہ خلیفہ نہیں چنا جائے گا ان کو. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عبداللہ بن عمر اس کمیٹی میں صرف مشیر کی حیثیت سے شریک ہوں گے. خلیفہ کے انتخاب کی نگرانی پر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ انصاری کو مقرر کیا اور امامت کے فرائض صہیب رومی کو سونپ دیے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کی کتنی دور اندیشی. اور انہوں نے صہیب رومی کو اسپیشل آرڈر دیا تھا کہ جب تک کہ دوسرے خلیفہ کا انتخاب نہیں ہو جاتا تم ہی نماز پڑھانا. اور اسی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بھی صہیب رومی نے پڑھائی. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی اگر کوئی اور نماز جنازہ پڑھاتا کوئی اور صحابی تو لوگوں کو ایک ہنٹ مل جاتا نا کہ اچھا ٹھیک ہے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی لہٰذا ان کو خلیفہ منتخب کرو. تو اسی لیے انہوں نے اسپیشل منع کر دیا تھا اسپیشلی کہ میری نماز جنازہ یا دوسرے خلیفہ کے انتخاب تک کے صرف صہیب رومی ہی نماز پڑھائیں گے. پھر انتخاب کی جو مدت انہوں نے دی تھی کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے 3 دن کا وقت دیا جائے اور یہ وقت کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کافی تھا. 3 دن سے زیادہ وقت اختلاف اور پھوٹ پڑنے کی وجہ بن سکتا تھا. پھر کہا جاتا ہے کہ ابن سعد کی جو ایک روایت سے پتہ چلتا ہے جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، باقی ساری روایتیں غلط ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے صہیب، لوگوں کو 3 دن امامت کرانا. اس دوران میں یہ نامزد افراد ایک گھر میں اپنی مجلس جاری رکھیں گے. جب تمام افراد ایک آدمی کی خلافت پر متفق ہو جائے اور کوئی ایک آدمی اس فیصلے کی مخالفت کرے تو اس کی گردن اڑا دینا. ایکچولی گردن اڑانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قتل کر دینا، مطلب یہ تھا کہ جو مخالفت کرے کوئی باہر کے لوگوں میں سے، تو اب ظاہر سی بات ہے جو مخالفت کرے گا تو وہ انتشار پھیلانے کے لیے کرے گا، تو لہٰذا اس کو ہٹا دینا. کیونکہ وہ اتحاد کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اور مسلمانوں کی جماعت کو منتشر ہونے سے بچانا چاہتے تھے وہ. تو بہرحال پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کو کچھ وصیت کی. ان کی جو آخری نصیحت تھی کہ یہ جو 6 افراد ہیں، اپنے بیٹے کو انہوں نے مجلس مشاورت کا امیر بنایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ 3 لوگ ایک کے حق میں ہوں اور 3 لوگ دوسرے کے حق میں ہوں، تو عبداللہ بن عمر کو فریق ثالث بنا سکتے ہو. پھر عبداللہ بن عمر جس کے حق میں فیصلہ کریں گے تو اس کو امیر مقرر کر دیا جائے، اور اگر پھر بھی اتفاق نہ ہو سکے تو عبد الرحمن بن عوف کا انتخاب درست ہوگا. کہا جاتا ہے کہ جب یہ کمیٹی آپس میں مشورہ کرنے لگی تو عبد الرحمن بن عوف نے پہلے ہی اپنے حق سے دستبرداری پیش کر دی کہ میں تو خلیفہ نہیں بننا چاہتا. تو لہٰذا ابو طلحہ انصاری کو کہا اور کہا کہ اے ابو طلحہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے اسلام کو شان و شوکت سے نوازا. تم انصار میں سے 50 لوگوں کو منتخب کر کے خلیفہ منتخب کرنے والے لوگوں کی نگرانی کرنا یہاں تک کہ خلافت کا معاملہ طے پا جائے. پھر مقداد بن اسود سے کہا، جب تم مجھے قبر میں اتار دو تو ان 6 افراد کو ایک گھر میں جمع کرنا تاکہ وہ ایک آدمی کو خلیفہ چن لے. انہیں آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کے آخری ایام، آخری ہچکی تک کس طرح سے وہ مسلمانوں کی خیر خواہی، فلاح اور اس میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد میں لگے ہوئے ہیں. ان کو ایک ہی فکر بس کھائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم رہے. سخت آزمائش ہے، جان کنی کا عالم ہے، موت کی غشی کے باوجود مسلمانوں کی بھلائی سے وہ غافل نہیں ہوئے. اور یہی آپ دیکھیں کہ یہ جو قانون شورا ہے، یعنی شورائیت کا جو قانون ہے، یہ اگر زندہ رہے مسلمانوں میں تو کتنا بہترین کام ہو. اس طرح سے یہ انہوں نے خلافت کے حوالے سے کیا. ان کے چند خطبے کے جو اہم پوائنٹ ہے جو انہوں نے آخری وقت میں وصیت کی تھی وہ تھوڑے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کو جو وصیت کی تھی اس میں بہت ساری اہم باتیں تھیں، تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. میں تمہیں ہر دم اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. میں ابتدا میں مسلمان ہونے والے مہاجرین کے بارے میں خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں، ان کی فضیلت اور اسلام میں سبقت کا ہر دم لحاظ رکھنا. انصار کے بارے میں حکم دیتا ہوں کہ ان کی حسنات کو قبول اور غلطیوں سے چشم پوشی کرنا. میں تمہیں نئے بسائے گئے شہروں کے باشندوں کے بارے میں بھی اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں. یہ لوگ دشمن کو روکنے والے اور مال فیض جمع کرنے والے ہیں، تم ان سے ان کے فاضل اموال کے علاوہ کچھ نہ لینا. بادیہ نشینوں کے بارے میں بھی اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، یہ لوگ عرب کی بنیاد اور اسلام کا جوہر ہیں، تم ان کے اموال سے بطور زکات چھوٹی عمر کے جانور لینا اور انہیں کے فقراء پر خرچ کر دینا. میں ذمیوں کے بارے میں بھی بہتر سلوک کی وصیت کرتا ہوں، ان لوگوں کی حفاظت کرنا، ان کی طاقت سے زیادہ جزیہ مقرر نہ کرنا، بشرط یہ کہ یہ لوگ مسلمانوں کو اچھے سے جزیہ عطا کرتے رہے فرما برداری سے. میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی ناراضی سے بچنے کی بہت تلقین کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو جائے. میں لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تم اللہ کے بارے میں لوگوں سے ہرگز مت ڈرنا. میں تمہیں رعایا میں عدل و انصاف کے قیام کی وصیت کرتا ہوں، اور لوگوں کی ضروریات کی تکمیل اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے وقت نکالنے کا حکم دیتا ہوں. کسی امیر کو فقیر پر ترجیح نہ دینا، اللہ کے حکم سے اسی میں تمہارے دل کی سلامتی، تمہارے بوجھ کی کمی اور تمہاری آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے. یاد رکھو میں نے تمہیں خلوص نیت سے وصیت و نصیحت کی ہے اور نہایت اہم باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی بھلائی کی امید میں ان باتوں پر عمل کرنا. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسلمانوں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، بزرگوں کی عزت، چھوٹوں پر مہربانی اور عالم دین کی تعظیم کرنا، انہیں کبھی نہ مارنا. اس طرح یہ ذلیل و حقیر سمجھے جائیں گے۔ ان کے مال فے کو ان سے روک کر انہیں ناراض نہ کرنا، انہیں بر وقت عطیات دیتے رہنا، ورنہ تم انہیں محتاج بنا دو گے۔ انہیں مسلسل مورقوں میں نہ بھیجنا، ورنہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ مال صرف اغنیا تک محدود نہ کر دینا، بلکہ انہیں غربا کو بھی دینا۔ لوگوں پر اپنے دروازے بند نہ کرنا، اس طرح طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین نصیحتیں تھیں نا یہ۔ ان کی جو وصیتیں ہیں، یہ ان کی بے مثل بصیرت، درد مندی اور خلوص کا آئینہ دار ہیں۔ یعنی کس طرح سے وہ فلاحی کاموں پر زور دیتے تھے آپ دیکھیں، کیونکہ جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہی عوام کا خادم ہوتا ہے، اسی نے عوام کی خدمت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ عام لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے۔ پھر دینی حوالے سے انہوں نے جو وصیت کی تھی کہ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کی اور محتاط رہنے کی اور خشیت اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کا نفاذ بغیر کسی ڈر کے کرنا، کسی غاصب کی پرواہ نہ کرنا، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کو خاطر میں نہ لانا۔ حدود اللہ کا نفاذ اللہ کا حکم ہے، یہ دین کا اہم حصہ ہے، اس لیے کہ شریعت لوگوں پر حجت ہے، لوگوں کے اعمال و افعال کو اسی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، اس سے انحراف نہ کرنا۔ پھر استقامت کی وصیت کی، سیاسی حوالے سے جو وصیت کی کہ عدل اور انصاف پر قائم رہنا، کیونکہ عدل اور انصاف خلافت کی اساس ہے، یعنی بنیاد ہے۔ رعایا کے مابین عدل اور انصاف کے قیام سے خلیفہ کی قوت اور ہیبت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی صحیح بات انہوں نے کہی تھی۔ پھر اسلام کے دفاع کے حوالے سے، پھر سرحدوں کے دفاع کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور بھی جو اسلام کا نظام ہے، معاشی نظام، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری وصیتیں کی۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کسی کتاب سے ضرور پڑھیے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی جو زندگی کے آخری لمحات جو انہوں نے خود دیکھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ پر حملے کے بعد ان کے پاس گیا، میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کو جنت مبارک ہو۔ جب لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے اسلام کا راستہ اختیار کیا، جب لوگوں نے اللہ کے رسول کے استفاف کی کوشش کی تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، جب اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے، آپ کی خلافت کے بارے میں دو فرد بھی باہم مخالف نہ تھے۔ سبحان اللہ، کتنی صحیح بات ہے، آپ دیکھیں آپ کی خلافت پر سب کو اتفاق تھا، کسی نے آپ کی خلافت کے تعلق سے شک و شبہ ظاہر نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا فرما رہا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کی بات سنی اور کہا کہ اپنی بات پھر کہو۔ ابن عباس فرماتے کہ میں نے ساری بات دہرا دی۔ انہوں نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر میرے پاس دنیا جہاں کے سونے چاندی کے خزانے بھی ہوں تو میں قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دوں۔ یعنی آپ دیکھیں اتنی تعریف ان کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو فکر کس بات کی ہے؟ آخرت کی۔ صحیح بخاری میں یہ بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور میرے بارے میں ان کی رضامندی کا تذکرہ کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خصوصی احسان تھا، اور اب جو تم میری پریشانی دیکھ رہے ہو تو یہ تمہارے اور تمہارے دوستوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میرے پاس دنیا اور مافیا کے خزانے بھی ہوں تو اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے اسے بچنے کے لیے فدیے میں دے دوں۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کتنے خوفزدہ رہتے تھے آخرت کے عذاب سے، کہ اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ زمین کے سارے خزانے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ انہوں نے جو قانون نافذ کیا اس میں عدل اور انصاف تھا، انہوں نے زہد اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ان کے اندر تھا، جہاد بھی کرتے رہے، تمام نیک عمل کرتے رہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈر رہے ہیں۔ ان کی یہ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو آخرت کے عذاب کی کتنی فکر تھی، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے وہ کتنا کچھ کرنا چاہتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ ان کے آخری ایام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سب سے آخر میں ان سے ملا تھا، جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو ان کا سر ان کے بیٹے عبداللہ کی گود میں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا چہرہ زمین پر رکھ دو۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا کہ میری ران اور زمین ایک ہی نہیں ہے، یعنی میرے گود میں سر رکھنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دو تین دفعہ کہا اور پھر کہا، تمہاری ماں نہ رہے، میرا چہرہ زمین پر رکھ دو۔ پھر اپنے دونوں پاؤں آپس میں جوڑ لیا اور فرمایا، ویلی و ویل امی ان لم یغفر اللہ لی، اگر اللہ رب العزت نے مجھے معاف نہ فرمایا تو میرے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے۔ انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی وہ عاجزی کی ان کی ایک مثال تھی، کتنی عاجزی کہ ان کو یہ بات کی فکر تھی کہ زمین پر میرا چہرہ رکھ دو تاکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے، یہ ان کی عاجزی کی انتہائی دلیل تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہم کو ذرا سا پاور ملتا ہے تو ہم کتنا تکبر کرتے ہیں نا۔ ان کے دل کے اندر خوف تھا اللہ تعالیٰ کا۔ ان کے آخری الفاظ بھی یہی تھے کہ اگر معافی نہ ملی تو میرے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے، حالانکہ وہ عشر مبشرہ میں سے تھے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے جس قدر واقف ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو اپنے بیٹے سے بار بار کہا کہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دو، یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنے رب کی تعظیم میں اپنے آپ کو بہت ہی ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے۔ وہ زمین پر چہرہ رکھ کر چاہتے تھے کہ ان کی دعا قبول ہو جائے، اپنی عاجزی کی انتہا وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو ان کا آخری عمل ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق تھا اور وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے قائل تھے۔ علامہ زہبی کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ 23 ہجری 26 یا 27 ذوالحجہ بدھ کے دن شہادت سے سرفراز ہوئے، اور صحیح قول کے مطابق ان کی عمر 63 برس تھی، 63 ایئرس۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب بھی یہی ان کی عمر تھی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ان کی بھی یہی عمر تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی عمر تھی۔ جس طرح زندگی میں یہ لوگ ساتھ ساتھ رہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان سب کو ایک ہی جیسا اس ہی ایج میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ ان کی جو خلافت کی مدت تھی 10 سال 6 مہینے 10 ایئرس 6 منتھ اور کچھ دن تھی۔ تاریخ ابی ذرا میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تینوں اصحاب 63 برس یعنی یئرس کی عمر میں فوت ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر کفنایا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اور وہ شہید تھے۔ علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ شہید کو غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، تو کچھ اسکالرز کہتے کہ چونکہ فوراً شہادت کے بعد ہی، یعنی جب ان کو شہید کیا گیا اس وقت ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد وہ 2-3 دن زندہ رہے، تو اس بنا پر ان کو غسل بھی دیا گیا اور کفن بھی پہنایا گیا۔ بہرحال اگر اس طرح سے حالات ہوں تو پھر غسل بھی دیا جا سکتا ہے اور کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور کفن بھی دیا جائے گا۔ ادروائز میدان جنگ میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے دفن کر دیا جاتا ہے بغیر غسل کے۔ نماز جنازہ ان کی صہیب بن سنان رومی نے پڑھائی۔ پھر تکبیرات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو کہ آج ہم جیسی نماز جنازہ پڑھتے ہیں سیم اسی طرح سے ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آخری لمحات میں ان 6 افراد میں سے کسی کو بھی امامت نماز کا منصب نہیں سونپا تھا، کیونکہ جن کو خلیفہ منتخب ہونا تھا تو اس بنا پر انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی نماز کی امامت نہیں کروائے گا جب تک کہ ایک خلیفہ منتخب نہ ہو جائے، ورنہ اگر کوئی امامت کروائے گا تو لوگ اس بنا پر اسی کو خلیفہ منتخب کر لیں گے۔ اور صہیب رومی کو انہوں نے چنا تھا اپنے بعد، یعنی 3-4 دن تک یہ صہیب رومی ہی امامت کے لیے منتخب ہوئے، اس بنا پر کہ ان کے بارے میں یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے حق میں فرمایا تھا، نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصہ، صہیب بہت اعلیٰ انسان ہے، اگر وہ اللہ سے نہ بھی ڈرتے تو پھر بھی اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ پھر علامہ زہبی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حجر نبویہ میں دفن ہوئے۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی قبر میں 4 افراد عثمان، سعید بن زید، صہیب اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اترے تھے۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور امارت میں دیوار گرنے کی وجہ سے حجرے میں موجود قبروں کا ایک حصہ گر گیا، جب اس کی مرمت کا کام ہو رہا تھا تو اس وقت ایک قدم ظاہر ہو گیا، لوگ گھبرا گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے، انہیں کوئی ایسا شخص نہ ملا جسے اس کے بارے میں علم ہو۔ یہاں تک کہ عروہ نے کہا، لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہی الا قدم عمر، اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں ہے بلکہ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک ہے۔ یہ صحیح البخاری میں یہ بات موجود ہے۔ پھر جیسے کہ پیچھے سے ہمیں پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں خود چاہتی تھیں دفن ہونا، لیکن انہوں نے اپنی ذات پر عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی۔ اس بارے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں موجودہ مقام میں ہی مدفون ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے جذبات ہمیں پتہ چلتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، جیسے کہ سب سے پہلے بھی ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا لیکن چونکہ حالت کے لحاظ سے یہ واقعہ ہم دوبارہ اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو انہیں چارپائی پر لٹایا گیا، لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے، ان کے لیے دعائیں کرنے لگے اور خیر کے کلمے کہنے لگے۔ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، میں نے دیکھا وہ علی بن ابی طالب تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور بہت ہی دردناک لہجے میں کہا، آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جسے دیکھ کر مجھ میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں بھی اس شخص کے اعمال جیسے اعمال کروں۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے صحابی کا دونوں ساتھیوں کی صحبت نصیب فرمائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے اکثر یہی جملے سنا کرتا تھا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے اور میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ سوچے یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ یہ داماد رسول علی رضی اللہ عنہ، جن کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ علی سے محبت مومن ہی رکھ سکتا ہے اور علی سے بغض منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ تو جو لوگ آپس میں زبردستی لوگوں نے معاملات کریٹ کیے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق کے درمیان میں کچھ آپس میں پرابلم تھی، سب غلط باتیں ہیں۔ نہ علی رضی اللہ عنہ ایسے تھے، نہ دوسرے صحابہ کرام ایسے تھے، یہ سب جلیل القدر صحابہ تھے۔ یہ لوگوں کا غلط پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے ایکچولی دیکھا جائے تو۔ وہ صحابہ کرام آپس میں انتہائی شفیق، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ، نرم مزاج اور ایک دوسرے کے بھلائی چاہنے والے تھے۔ تمام کے تمام ہی صحابہ ایسے ہی تھے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ مسلمانوں پر جو اثرات ہوئے، کہا جاتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو یہ بہت ہی غم انگیز واقعہ تھا. یہ کوئی عام معمولی بات نہیں تھی کہ عام لوگوں کی طرح پہلے عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے پھر انتقال کر گئے، بلکہ اچانک فجر کی امامت کروا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا، اور اس قدر لوگوں کو افسردگی ہوئی، لوگ کربناک حالت سے گزر رہے تھے کہ لوگوں کے پاس الفاظ نہیں ہیں. عمر بن میمون کہتے ہیں کہ گویا ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے اس سے پہلے مسلمانوں کو کبھی کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچی ہی نہیں تھی. واقعی میں آپ دیکھیں کہ 10 سال کا عرصہ جس میں کوئی فتنے نہیں، جس میں ماشاءاللہ مسلمانوں کا عروج ہی عروج، الحمدللہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سانحے کے بعد لوگوں کے جذبات جانے کے لیے جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اس طرح رو رہے تھے جیسے ان کی جوان اولاد فوت ہو گئی ہو. یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ بھی عشر مبشرہ اور صحیح اس کی سند ہے. بلا شبہ حضرت عمر فاروق مینار ہدایت تھے، وہ کہتے ہیں وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے. یہ بالکل قدرتی بات تھی کہ لوگ ان کی وفات سے اس قدر متاثر ہوئے. انس بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو انہوں نے امامت کے لیے صہیب رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا اور 3 دن تک لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے تاکہ لوگ ایک فرد کی خلافت پر اتفاق کر لیں. جب دسترخوان بچھائے گئے تو لوگوں سے ایک نوالہ بھی نگلا نہ گیا، انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے. یہ صورتحال دیکھ کر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، بلا شبہ اللہ کے رسول فوت ہوئے تو ہم نے ان کے بعد بھی کھایا پیا، ابوبکر فوت ہوئے تب بھی کھایا پیا. انسان کو زندگی میں کھانے پینے کی حاجت بہرحال ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے پہلے خود لقمہ اٹھایا پھر لوگوں نے بھی کھایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر فرماتے تو اتنا روتے تھے کہ فرش کی کنکریاں بھیگ جاتی تھیں. وہ فرماتے تھے یقیناً عمر اسلام کا مضبوط قلعہ تھے، لوگ ان کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، خارج کوئی نہ ہوا تھا. عمر رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے تو اس قلعے میں شگاف پڑ گیا، یعنی ہول ہو گیا، اور لوگ اسلام سے خارج ہونے لگے. کہا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کہا کرتے تھے، کیونکہ ابو عبیدہ کا تو انتقال پہلے ہو گیا تھا عمر رضی اللہ عنہ سے، اما تو عمر رق الاسلام ما احب ان لی ما تطلو علیہ الشمس او تغرب و انی ابقى بعد عمر. عمر فوت ہو گئے تو اسلام کمزور ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد زندگی پاؤں، چاہے اس کے بدلے مجھے دنیا کی ہر وہ چیز مل جائے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہو. ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ اگر تم زندہ رہے تو خود بخود سمجھ جاؤ گے، عمر رضی اللہ عنہ کے بعد چاہے کوئی بھی خلیفہ مقرر ہو جائے، اگر اس نے عمر رضی اللہ عنہ کی طرح لوگوں سے سلوک کرنا چاہا تو لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، نہ اس خلیفہ کو برداشت کریں گے، اور اگر وہ ان کے سامنے کمزور پڑ گئے تو لوگ اسے قتل کر ڈالیں گے. اور دیکھیں آپ، ایسے ہی ہوا. ان کی شہادت سے ملنے والے جو سبق ہمیں ملتے ہیں، مسلمانوں اور کافروں کے دلوں میں جو ایک طرح سے ان کا رعب تھا، خوف تھا، تو کچھ لوگ اس میں حاسد بھی تھے، جیسے کہ ابو لولو، اس نے حسد کی بنا پر یا دشمنی اور کینے کی بنا پر ہی ان کا قتل کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے دل میں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کینہ اور حسد اور بغض رہے گا ہی، وہ اہل ایمان کے حق میں کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کی بربادی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خود دین سے بے دین ہو جائے. اور آج آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمیں یہی بات دیکھنے کو ملتی ہے، حالانکہ مسلمان کافروں کے آگے بچھے جا رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کافروں کا حسد کینہ مسلمانوں کے خلاف ختم نہیں ہوتا ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ مسلمانوں کو بے دین نہ کر دیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ مجوسی غلام نے صرف اکیلے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا، بلکہ اس نے 7 لوگوں کو مزید شہید کیا، یعنی 13 لوگ زخمی ہوئے تھے جس میں سے 7 کی شہادت ہو گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، ان کی جو خشیت الہی تھی، ان کا جو انکسار تھا جو ہر وقت ان کے دل پر چھایا رہتا تھا، یعنی ان کے اوپر رقت تاری رہتی تھی، شہادت سے تھوڑی دیر پہلے جو ان کے زبان پر الفاظ جاری ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی لم یجل میتتی بیدی رجل یدعی الاسلام، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں نہیں لکھی جو اسلام کا دعوے دار ہو. یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے قتل کی بنا پر سزا ملے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یعنی کیسے جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے، ماشاءاللہ کیسا ان کا دل تھا. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے لیے ان کے اندر خیر خواہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان ان کے قتل کی بنا پر سزا کو پہنچے. ہمیں چاہیے کہ آج بھی مسلمانوں کا دل ایسے ہی خیر خواہی پر مبنی ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عاجزی اور انکساری دیکھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پہلے اجازت مانگی، پھر یہ بھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے زندہ ہونے کی بنا پر انہوں نے اجازت دے دی ہو، میرے مرنے کے بعد دوبارہ جا کر اجازت لینا. اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری رحمت ان پر نازل فرمائے، اور ان کی جیسی سیرت ہمیں اپنانے والا بنائے، ان کی جیسی عاجزی، ان کے جیسے عدل اور انصاف، اور ان کے جیسا تقوی، تواضع، اور یہی چیزیں انسان کو اعلیٰ کردار پر پہنچاتی ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ کتنا عظیم کردار انہوں نے دیا، کتنی عظیم انہوں نے قربانی دی کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود اپنے والد، اپنے شوہر کے پہلو میں دفن ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنی ذات پر عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی، اپنی جگہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی. اور عمر رضی اللہ عنہ کا خود کیا معاملہ تھا، جن کا عدل و انصاف، جس کی بنا پر ان کا نام ہی فاروق اعظم پڑ گیا، سب سے بڑے عدل والے، انصاف والے، جو خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، شہادت پر ان کا اختتام ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں اللہ کے دربار میں بس برابر سرابر ہی چھوٹ جاؤں، نہ مجھے اس میں سے کچھ ملے، نہ مجھ پر کوئی چیز بوجھ بنے. کہتے تھے کہ ایک نوجوان جب ان کی تعریف کر رہا تھا، جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں برابر چھوٹ جاؤں، جب وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا ازار زمین کو چھو رہا تھا، یعنی تھوڑا سا اس کا تہبند نیچے تھا. تو عمر رضی اللہ نے فوراً کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس واپس لاؤ. پھر فرمایا، ابن اخی ارفع ثوبك فانه انقل ثوبك واتقل ربك، اے بھتیجے اپنے تہبند اونچا کر لے، ایسا کرنے میں تمہارے تہبند کی طہارت اور دل کا تقویٰ چھپا ہوا ہے. یعنی موت کی آخری ہچکیوں میں بھی وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے غافل نہیں تھے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھا رہے تھے. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں عمر بن شبہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ عمر پر رحمت فرمائے، موت کی کشمکش میں بھی وہ حق بات کے اظہار سے نہیں رکے، زندگی کے آخری لمحات میں بھی امر بالمعروف ہمت سے ادا کرتے رہے. پھر اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا، جب ان کی بیٹی وہاں آتی ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ اور وہ ان کی اچھائیاں بیان کرنے لگیں، جب انہوں نے دیکھا اپنے باپ کو موت کی تکلیف میں تو وہ دل گرفتہ ہو گئیں. انہوں نے سسک کر کہا کہ اے رسول اللہ کے صحابی، اے رسول اللہ کے سسر، اے امیر المومنین. ان کے یہ الفاظ سن کر وہ چونک پڑے اور عبداللہ سے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو، میں نے جو کچھ سنا اس پر مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے. جب ان کو ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا تو انہوں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میری بیٹی، میں اپنا وہ حق بروئے کار لاتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، لہٰذا میں اب کے بعد ممنوع قرار دیتا ہوں کہ تو اس انداز سے رو پیٹ کر میرے محاسن بیان کرے، یعنی میری خوبیاں بیان کرے. ہاں اگر آنکھ سے آنسو نکل پڑے تو اس پر کوئی اختیار نہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کی محبت میں وہ رو رہی ہیں لیکن وہ ان کو منع کر رہے ہیں کہ میرے محاسن بیان کر کے مت رو. پھر انس بن مالک کہتے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو صہیب رضی اللہ عنہ، وہی صہیب، وہ رونے لگے اور گریہ زاری کرنے لگے، ہائے عمر کہنے لگے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا صہیب، اما بلغک ان المعول علیہ یعذب، اے صہیب تم پر بڑا افسوس ہے کہ تم نے رسول اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جس میت پر آہ زاری کی جائے اسے عذاب دیا جاتا ہے. انہیں آپ دیکھیں کہ یہ ان کا اظہار حق تھا. پھر عبداللہ بن عباس کا ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان کی تعریف کی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتی ہے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کی اپنے حجرے میں تدفین سے پہلے بلا جھجک داخل ہو جاتی تھی، کیونکہ وہاں صرف رسول اللہ اور ابوبکر مدفون تھے، لیکن عمر کی تدفین کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کی وجہ سے مکمل حجاب کے بعد ہی وہاں جاتی تھی. پھر قاسم بن محمد عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے ابن خطاب کو دیکھا اسے خوب علم ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام ہی کے فائدے کے لیے اس دنیا میں آئے. اللہ کی قسم، وہ انتہائی چاقو چوبند، پھرتیلے اور علم و ہنر میں یکتا تھے. انہوں نے ہر کام کے لیے موزوں ترین افراد کا انتخاب کیا. سبحان اللہ، کتنی صحیح بات کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں عروہ، جو ان کے بھانجے تھے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، جب تم کسی مجلس میں عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ مجلس خوشگوار بن جاتی ہے. سبحان اللہ، آج عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ ہمیں بھی یاد آتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم تقریباً 4-5 ہفتوں سے عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں تھوڑی سی بیزاری ہوئی، یا ایک لمحے کے لیے بھی ہم تھوڑے سے کیا کہنا چاہیے کہ سست اور قائل ہوئے. انہیں کتنے شوق اور لگن سے ہم کو دل چاہ رہا تھا ہمارا کہ ہم سنتے رہیں اور پڑھتے رہیں. تو جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، جس مجلس میں تم عمر کا ذکر کرتے ہو وہ مجلس خوشگوار بن جاتی ہے، تو واقعی میں ایسا ہی ہے الحمدللہ. سعید بن زید کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت زاروں قطار رونے لگے. ان سے رونے کی وجہ جب پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام کی وجہ سے روتا ہوں، آج اسلام میں ایک ایسا رخنا پیدا ہو گیا ہے، یعنی دراڑ، جس کو قیامت تک بند نہیں کیا جا سکے گا. کتنی صحیح بات. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کہ اگر عمر بن خطاب کا علم ایک پلڑے میں اور باقی ساری دنیا کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر رضی اللہ عنہ کا علم بھاری نکلے گا، جو بیلنس ہوتا ہے ترازو. پھر وہی کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے علم کے 10 حصوں سے 9 حصے علم اٹھ گیا. سوچیں ذرا کتنی صحیح بات کہی تھی. یعنی آپ ان کی کوششیں دیکھیں پوری زندگی کی، اور یہ تو جو آپ کے سامنے پچھلی دفعہ جو لیکچر لیا گیا تھا ان کی علم کی اشاعت کے بارے میں، اس کو بہت مختصر کر کے لیا گیا تھا. اتنے سارے واقعات ہیں ان کے علم کی اشاعت کے لیے کہ کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے علم کا شوق، اس کا شغف پیدا کر دیا تھا. قرآن سے لوگوں کی دلچسپی اتنی بڑھ گئی تھی کہ سب سے زیادہ اشاعت کا کام عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. سب سے زیادہ حدیث کو رواج عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملا. صرف اور نحو، گرامر اور عربی ادب. جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ صحیح جملہ نہ لکھنے پر انہوں نے کہا تھا کہ ایک کوڑا مارا جائے کاتب کو. یعنی کتنی صحیح تعلیم وہ عام کرنا چاہتے تھے اور کتنی باریک نگاہ رکھتے تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ. شعر و ادب میں ہر چیز میں ماشاءاللہ وہ اچھے اشعار کو پسند کرتے تھے. علم کی مجلسیں ہر ہر گھر میں وہ علم کو پہنچا دینا چاہتے تھے. اب آپ بتائیے کیا میری اور آپ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بھی علم کی اسی طرح سے اشاعت کریں؟ ہم اپنے طور سے یعنی ہماری جتنی استطاعت ہے ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی تک ہمارے مرنے تک یعنی جتنی ہماری زندگی ہمیں ملی ہے اس پوری زندگی میں ہم جتنا ہم سے ہو سکے علم کو فروغ دے کر جائیں. یہی چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. پھر عبداللہ بن مسعود اور مزید کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام فتح کی نوید، ان کی ہجرت تقویت کا باعث، جبکہ ان کی خلافت اللہ تعالی کی رحمت کا نشان تھی. سبحان اللہ، ایک ایک بات بہت صحیح ہے کہ ان کی ہجرت کیا تھی، لوگوں کو تقویت کا باعث تھی. ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے آزادانہ ہجرت کی، ورنہ لوگ ڈرتے تھے. جب وہ اسلام لائے تو لوگوں کو ایک طرح سے خوشی اور مسرت ہوئی، یعنی لوگ سمجھے کہ واقعی میں اب ہمیں نصرت اور کامیابی مل گئی ہے. اور ان کی خلافت اللہ تعالی کی رحمت کا نشان تھی، واقعی میں ان کی خلافت اللہ تعالی کی رحمت ہی تھی. سبحان اللہ. ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے ہر گھر کے دینی اور دنیاوی معاملات میں نقص پیدا ہو گیا ہے، کمی پیدا ہو گئی ہے. صحیح بات ہے بالکل. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام ہمیشہ آگے ہی بڑھتا رہا. جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اسلام مسلسل پسپا ہونے لگا، یعنی پیچھے ہونے لگا. عبداللہ بن سلام، جو کہ آپ کو یاد ہوگا جو یہودی رابائی تھے اور سب سے پہلے انہوں نے مدینہ آفسم کی ہجرت کے بعد پہلے اسلام قبول کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ جب عبداللہ بن سلام اس وقت مدینہ پہنچے جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ہو چکی تھی، وہ آگے بڑھے اور کہا، اے لوگوں، اگرچہ تم عمر کی نماز جنازہ ادا کرنے میں مجھ سے سبقت لے گئے، لیکن عمر کی تعریف کرنے میں مجھ سے سبقت نہ لے جا سکو گے. سبحان اللہ، یہ وہ کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا، اے عمر، آپ انتہائی اعلیٰ اقدار کے مالک، نہایت عظیم مسلمان تھے، حق و صداقت کے لیے انتہائی دلیر اور باطل کے لیے انتہائی سخت مزاحمت کرنے والے تھے. یعنی حق والوں کے لیے وہ بہت اچھے تھے اور باطل کے لیے سخت دروازہ تھے. آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی ناراضی پر ناراض ہوتے رہے. یعنی ان کی سب، آپ دیکھیں نا، ان کی پوری تگ و دو کس لیے تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی پوری بھاگ دوڑ کس کے لیے تھی، جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا وہاں پر وہ ناراض ہوتے تھے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کیا جاتا وہاں وہ لوگوں سے راضی رہتے تھے. پھر وہ کہتے کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ کسی کی مداح نہ کی، تعریف نہیں کی، نہ ضرورت سے زیادہ کسی پر نقطہ چھینی کی. سبحان اللہ، آپ کی شہرت بہت اچھی تھی اور آپ نجیب الطرفین تھے، یعنی آپ کے جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن سلام. طبقات الکبریٰ ابن سعد کی روایت ہے یہ. اور عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو کہ آپ کے پڑوسی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر کا پڑوسی تھا، میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو افضل نہیں پایا. ان کی رات عبادت میں اور دن روزہ رکھنے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں گزرتا تھا. جب عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ میری خواب میں عمر سے ملاقات کروا دے. پھر میں عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، وہ مدینہ کے بازار میں جواہرات سے آراستہ چلے آ رہے تھے. میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر میں نے کہا، آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، خیریت سے ہوں. میں نے پوچھا، کیا ملا؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں اپنے رب کو رحیم و کریم نہ پاتا تو میری ہوا اکھڑ جاتی. اس کی روایت جگو کے منقطع ہے، یعنی سند منقطع ہے، تاریخ مدینہ میں یہ بات لکھی گئی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے دنیا کی خواہش کی، نہ دنیا ان کے پاس آئی. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا آئی مگر انہوں نے دنیا حاصل نہ کی. ان کے بعد ہم سب ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے دنیا میں لتھڑے ہوئے ہیں. علی بن حسین ان کے بارے میں کہتے ہیں، ابن ابی حازم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ علی بن حسین سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان دونوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا درجہ تھا. انہوں نے فرمایا، وہی درجہ تھا جس طرح آج ان دونوں کا مرتبہ ہے کہ دونوں ان کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علامہ حسن بصری کہا کرتے، جب اپنی مجلس کو خوشگوار بنانا چاہو تو عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چھیڑ دو. مزید کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال سے کوئی فرق نہیں پڑا وہ بہت برے لوگ ہیں. یہ لوگوں کے ان کے بارے میں خیالات تھے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کی مثالی حیات طیبہ، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے حالات تھے جو آنے والی نسلوں کو عمر رضی اللہ عنہ کے کردار کے بارے میں بتاتے رہیں گے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتح حاصل ہوئی، جو کامرانیاں حاصل ہوئی، ان کے بارے میں آنے والی نسلوں کو یہ حالات بتاتے رہیں گے. اور یہ جو سیرت ہم نے پڑھی یہ ان کے زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی خوبصورت یادیں ہیں جو تازہ ہوتی رہیں گی جب جب یہ پڑھی جائیں گی. یہ لمحات ہمیں پیغام دیں گے کہ اس امت کا آخری زمانہ اس وقت تک خیر و برکت کا باعث نہ بن سکے گا جب تک وہی قوانین نافذ نہ ہوں جو اس امت کے ابتدائی دور میں نافذ تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ گولڈن ایرا تھا، عہد زرعی. علماء مبلغین کو اس عہد راشد کے اصول اپنانے اور لوگوں کی زندگیوں میں اس دور کا طریقہ رائج کرنے کی ضرورت ہے، وہی اوصاف وہی طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے اور وہی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رہی. ہمیں تاریخ کے ورق پلٹانے ہوں گے، ہمیں تاریخ کے اوراق کو پڑھنا ہوگا، اور یہ تاریخ کے اوراق ہمیں دعوت دیتے رہیں گے کہ امت مسلمہ کی نئی زندگی کا آغاز اسی سے ہو سکتا ہے جیسے وہ شروع ہوئی تھی، آج بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے جس وقت وہ اپنے آغاز میں تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے گزروایا، ہمیں پڑھنے کی توفیق دی، ہمیں موقع فراہم کیا. ان کے دور میں بہت سارے شعبے الحمدللہ وجود میں آئے اور بہت ساری اصلاحات کا کام ہوا. ایک سٹنگ میں تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ہو چکا ہے. 10.5 سال انہوں نے خلافت کی، لیکن اس مختصر سے عرصے میں انہوں نے ایک ایسی عظیم الشان حکومت قائم کر دی جو اپنے رقبے اور طاقت کے لحاظ سے اپنے زمانے کی سب سے بڑی حکومت تھی. یعنی جو ایریا تھا، جو علاقہ تھا، وہ سب سے بڑا علاقہ تھا. عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت صرف فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ نہ سوچیں آپ کے اچھا بہت ساری جنگیں جیتی گئیں، بلکہ ان کے عدل و انصاف، رعایا پر نرمی اور حکومت کا انتظام جس خوبی سے انہوں نے چلایا اس کی وجہ سے مشہور ہے. ان کے عہد میں پہلی مرتبہ مختلف محکمے قائم کیے گئے، مختلف ڈپارٹمنٹس قائم کیے گئے. سرکاری جو آمدنی ہوتی تھی اس کا باقاعدہ حساب رکھا گیا، اس کے خرچ کا باقاعدہ حساب رکھا گیا، رجسٹر تیار کیے گئے اور یہ محکمے دیوان کہلاتے تھے. حکومت کے انتظام کے سلسلے میں عمر رضی اللہ عنہ نے جو اقدامات کیے اور جو اصلاحات جاری کی ان کو تاریخ میں عمر رضی اللہ عنہ کی اولیات کہا گیا ہے. یعنی وہ کام جو سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے کیے، اور ان اولیات کی فہرست بہت لمبی ہے، ہم صرف مختصر یہاں پر ذکر کریں گے، ساری ہم فہرست نہیں لیں گے یہاں پر. ایک تو ان کے دور خلافت میں جو ان کی پوری حکومت تھی اس کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی جیسے آج بھی الگ الگ صوبے ہوتے ہیں، اس سے الحمدللہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے. تو پہلا جو کام کیا گیا ان کی مملکت کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا، پھر فوجی محکمہ قائم کیا گیا، مال کا محکمہ قائم کیا گیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا جس کو احداث کہا جاتا تھا ان کے دور میں، احداث الف ح دال الف سا. پھر عدالتیں قائم کی گئی، بہترین عدالتی انتظام تھا ماشاء اللہ. بیت المال قائم کیا گیا، زمین کی پیمائش کرائی گئی کہ کتنی زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، مردم شماری کی گئی یعنی مسلمانوں کی پاپولیشن کتنی ہے اور مسلمانوں کے انڈر میں غیر مسلموں کی پاپولیشن کتنی ہے. جیل خانہ قائم کیا گیا، خبریں حاصل کرنے کے لیے پرچہ نویس مقرر کیے گئے، جگہ جگہ ایسی چوکیاں بنائی گئی تھیں کہ خبریں آتی رہیں، وہاں سے خبریں پھر آگے 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 پہنچائی جاتی رہیں الحمدللہ. پھر فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں الحمدللہ، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک طرح سے کام تھا. اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، یہ سب سے اہم کام تھا. دیکھا جائے تو آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے محلوں میں ایسی کمیٹیاں ہوں، اگر ہم کوئی نان مسلم ملک میں رہ رہے ہیں تو مسلمانوں کی کوئی ایسی کمیٹی ہو جہاں پر مسجدوں میں مؤذنوں کی اور اماموں کی تنخواہیں مقرر کی جائیں اور ان کی تنخواہیں بہت زیادہ رکھی جائیں تاکہ ان کی ایک عزت، ان کا مقام، ان کا اسٹیٹس ہائی ہو، کیونکہ ان کی تنخواہیں کم مقرر کرنے کی وجہ سے آج معاشرے میں ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے، کیونکہ ضروریات زندگی تو ان کو بھی ہے نا، جیسی آج ہم لوگوں کو ہے ویسی ان لوگوں کو بھی ہے. تو یہ جو مؤذنوں اور اماموں کی تنخواہ مقرر کی گئی ان کے زمانے میں، اور الحمدللہ اچھا خاصا، یعنی ان کے زمانے میں ایسا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوتا تھا، اور اگر وہ کسی جاب پر ہے، کسی عہدے پر ہے، اس کی سب سے زیادہ تنخواہ ہوتی تھی. یعنی وہاں پر تنخواہ کا معیار تقوی اور قرآن کے حفظ کرنے پر تھا الحمدللہ، سبحان اللہ. مکتب اور مدرسے قائم کیے اور استادوں کی تنخواہیں مقرر کی. تو یہ بھی ضروری ہے کہ آج اگر ہمارے کوئی مکتب ہے اور مدرسے ہیں تو پہلی بات تو اس کو قیام میں لایا جائے، اس کو بنایا جائے، اور وہاں جو استاد ہوں ان کی تنخواہیں بھی مقرر کی جائیں، ان کو تنخواہیں دی جائیں. پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان چوکیاں قائم کی اور سرائیں بنوائیں، یعنی مسافر خانے. ایک تو چوکیاں مطلب یعنی جس سے آنے جانے میں سہولت ہو، لوگوں کو ٹھہرنے کی سہولت ہو، حکومت کی خبریں آپس میں آگے پہنچانے میں سہولت ہو اس کے لیے، اور ساتھ میں مسافر خانے سرائے، یعنی جہاں پر لوگ تھوڑی دیر بیٹھ سکیں، کھانا وغیرہ کھا سکیں، آرام کر سکیں، کیونکہ اتنا طویل سفر ہوتا تھا نا صحرا کا. تو الحمدللہ چونکہ الحمدللہ حکومت بڑھ گئی تھی، پھیل گئی تھی، تو تو عمر رضی اللہ عنہ کی ان اصلاحات کے بعد اسلامی خلافت جو پہلے ہی رقبے کے لحاظ سے دنیا کی عظیم ترین سلطنت بن چکی تھی، تو یہ انتظامات کروانے کی وجہ سے اپنے دور کی ایک نہایت منظم حکومت میں تبدیل ہو گئی، بہت ہی ویل آرگنائزڈ کہنا چاہیے جس کو، کہ آج جو بڑے بڑے ملکوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا سپر پاورز، جہاں پر ان کے یہاں کیسی فیسلٹیز ہے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کس قدر ہر طرح سے ہر کام منظم طریقے سے ہوتا ہے، ایسی یہ مسلمانوں کی حکومت تھی. آج کے دور کی حکومتوں میں جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا. عمر رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ تھی کہ منظم ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پاک، گناہوں سے دور رہنے والے لوگ اس میں شامل تھے الحمدللہ، کیونکہ اس وقت لوگوں کو معلوم تھا یہ کہ اگر ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں سزا دی جائے گی، لہٰذا لوگ گناہوں سے کوسوں دور رہتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور بڑا کارنامہ کہ ان کے اپنے عہد میں تمام مسلمانوں کے وظیفے مقرر کیے گئے تھے اور وہ اس سلسلے کو پوری مملکت میں پھیلا دینا چاہتے تھے، اور اس بات کو وہ اتنی اہمیت دیتے تھے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا، جیسے آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا الحمدللہ کہ جب بچہ پہلے تو 2 سال کا بچہ ہو تب تھا وظیفہ، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں دودھ نہیں پلا رہی ہے بچے کو، پیدا ہونے کے ساتھ ہی وظیفہ مقرر کر دیا. تو یہ وظیفوں کا جو انتظام تھا، جو نظام تھا، بہت ہی انقلابی نوعیت کا حامل تھا. اس کے ذریعے سے دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ایسی ریاست قائم کی گئی جس کو جدید اصطلاح میں رفاہی مملکت کہا جا سکتا ہے، جس کو ہم سوشل ویلفیئر کہہ سکتے ہیں، جس میں حکومت عوام کی بنیادی ضرورتوں کی کفیل ہوتی ہے. یعنی حکومت خود عوام کی خبرگیری کرے گی اور حکومت کی خود یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ عوام کو بیسک جو نیڈس ہیں ان کی وہ پرووائڈ کرے. اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ابوبکر صدیق کی طرح بیت المال کا روپیہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس آمدنی کو قوم کا حق سمجھتے تھے، اور اس لیے انہوں نے اپنی تنخواہ مقرر کر لی تھی، اور یہ تنخواہ بھی اتنی ہی تھی جو ایک عام مسلمان کی تھی، کوئی زیادہ نہیں لیتے تھے. پھر انہی کے زمانے میں امیر المومنین کا لقب اختیار کیا گیا ان کے لیے، پہلے وہ خلیفہ تھے اور اتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے، لیکن ان کی زندگی بالکل سادہ تھی. انہوں نے نہ کوئی مکان بنایا، نہ مال و دولت جمع کی. ان پر ہر شخص اعتراض کر سکتا تھا، کوئی بھی ان پر مقدمہ چلا سکتا تھا. اور ایک دفعہ چادریں آئیں، انہوں نے لمبا کرتا سلوا لیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس لمبا کرتا کہاں سے آیا جبکہ ہماری چادریں تو بہت چھوٹی ہیں. کہ بیٹے نے جواب دیا کہ چونکہ میرے والد لمبے ہیں تو میں نے اپنی چادر بھی ان کو دے دی. یعنی کوئی بھی ان پر اعتراض کر سکتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ رعایا پر ظلم نہ ہو، یعنی جو عوام ہیں ان پر ظلم نہ ہو. خود راتوں میں گشت کرتے، حج کے موقع پر وہ لوگوں سے خاص طور سے کہا کرتے تھے کہ جس کو کسی کے تعلق سے کوئی شکایت ہو وہ ضرور میرے سامنے لائے، اور عام لوگوں سے بھی پوچھتے، اور جو گورنر ہوتے تھے ان کو بھی وہاں بلاتے تھے حج کے دوران. جو والی ہوتے تھے الگ الگ شہروں کے، الگ الگ صوبوں کے جو گورنر تھے، اگر ان کے خلاف کوئی شکایت آتی تو وہیں کا وہیں سنتے اور وہیں کے وہیں ان کو سزا دی جاتی. ہجری کیلنڈر، اسلامی ہجری کیلنڈر جو ہے وہ بھی انہی کے زمانے سے رائج ہوا. یعنی الحمدللہ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے وہ بھی ان کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کی شروعات کی گئی جب اللہ کی رسول نے ہجرت کی تھی، وہاں سے آغاز کیا گیا. پھر ان کے زمانے میں 3 جو بہت بڑے شہر قائم ہوئے، ان کا نام کوفہ، بصرہ اور فسطاط. بعد میں یہ تینوں شہر اسلامی دنیا کے بہت بڑے شہر بن گئے. ان کے دور میں زراعت میں ترقی ہوئی، کئی نہریں کھدوائی گئیں، حکومت کے انتظام کے لیے کئی محکمے اور دفتر قائم کیے گئے، فتوحات، انتظام حکومت، تدبر، عدل و انصاف، رعایا کی خیر خواہی اور حکمران کی حیثیت سے ذمہ داری کا احساس. عمر رضی اللہ عنہ کے یہ وہ کارنامے اور خوبیاں ہیں جن کی مثال دنیا کا کوئی دوسرا حکمران پیش نہیں کر سکتا واقعی میں. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخوں میں ان کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، اور وہ بعد کے حکمرانوں کے لیے ایک ایسا مثالی نمونہ بن گئے جس کی ہر اچھے حکمران نے تقلید کرنے کی کوشش کی. انہوں نے 10.5 سال خلافت کی، اور ایک ایرانی مجوسی ابو لولو کے خنجر سے ان پر حملہ ہوا جبکہ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور اس کے بعد 2 دن وہ وفات پا گئے، اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے، آپ کے درجات کو بلند کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے کچھ سبق سیکھنے والے بنے، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے جیسا بنانے والے بنے، اور جیسا ان کا عدل اور انصاف مشہور تھا ہم بھی اپنے لیول پر عدل اور انصاف کرنے والے بنے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اپنے دائرے میں رہ کر ہم بھی عدل اور انصاف کرنے والے بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.